أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله الطاهرين۔ ناظرین اکرام، سحر عالمین نیٹ ورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام مشعل راہ کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کو اپنی جانب سے اور اسٹوڈیو میں موجود اپنی ٹیم کی جانب سے بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں، اور پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی آئے ہمارا پروگرام دیکھا جا رہا ہے، اور آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، ہماری گفتگو چل رہی ہے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی جو دعاؤں کا مجموعہ ہے صحیفہ سجادیہ، اس کے حوالے سے، اور اس کی جو 32ویں کڑی ہے یعنی 32ویں دعا جو امام زین العابدین علیہ السلام نماز شب کے بعد پڑھا کرتے تھے، اس کے متعلق ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ ہم نے گزشتہ پروگرام میں اپنے مہمان سے استفادہ کیا تھا کہ امام نے کون سے جملات ہیں وہ اور کون سے کلمات ہیں جن کے ذریعے سے خداوند عالم کی صفات بیان کی ہیں۔ ناظرین، نماز شب نہایت اہم ہے، آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں، اور خداوند عالم سے دعا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم نماز شب کی طرف متوجہ ہوں اور اس کو پڑھیں اور اس کے فضائل سے آشنا ہوں، زیادہ سے زیادہ اس پر عمل کریں۔ اس کے ساتھ ہی جو یہ امام کا معارف اہل بیت کا ایک بحر زخار ہے، جتنا ہم سے ممکن ہو ہم اس سے کسب فیض کر سکیں۔ ہماری گفتگو اسی طرح سے آگے بڑھے گی، اور جو گزشتہ گفتگو تھی اسی سے مربوط رہے گی۔ اور آج بھی ہمارے ساتھ جناب اختر عباس جون صاحب قبلہ ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ دیجئے، ہم اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
حضور، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں ہم بہت بہت یعنی شکریہ ادا کریں گے۔ گزشتہ پروگرام میں بھی آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا تھا، اور آج بھی آپ ہمارے ساتھ ہیں، اس کے لیے ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔
میں بھی آپ کا شکر گزار ہوں کہ یہ توفیق اس پروگرام کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے کہ امام سید صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں پر نگاہ کی جائے اور اس سے استفادہ کیا جائے۔
بے شک، ناظرین اکرام، بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی جو دعا امام زین العابدین علیہ السلام کی ہم نے گزشتہ پروگرام میں شروع کی تھی اسی کے بارے میں۔ اس میں صرف امام علیہ السلام نے خدا کی معرفت بیان کی تھی، لیکن اب ہم گفتگو آگے کریں گے۔ لیکن آپ کی خدمت میں ایک نقطہ عرض کرنا ہے کہ آپ ہماری سائٹ کو چیک کرنا نہ بھولیں۔ آپ ہماری سائٹ پر آئیے، دیکھیے کہ ہماری سائٹ پہ آپ اپنے نظریات ہم تک پہنچائیے۔ ہماری سائٹ کا ایڈریس ہے www.saher.tv.ir۔ اور آپ اگر ہم سے سوال کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے مہمان سے، تو ہمارے نمبرز بھی آپ کے سامنے ڈسپلے ہو رہے ہیں، اس پر سوال کر سکتے ہیں۔ آپ ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد۔
اللهم صل على محمد وآل محمد۔
نماز شب کے بعد کی دعا۔ اے اللہ، اے دائمی و ابدی بادشاہت والے اور لشکر و آوان کے بغیر مضبوط فرما روائی والے، اور ایسی عزت و رفعت والے جو صدیوں، برسوں، زمانوں اور دنوں کے بیتنے گزرنے کے باوجود پائندہ و برقرار ہے، تیری بادشاہی ایسی غالب ہے جس کی ابتدا کی نہ کوئی حد ہے اور نہ انتہا کا کوئی آخری کنارہ ہے، اور تیری جہانداری کا پایا اتنا بلند ہے کہ تمام چیزیں اس کی بلندی کو چھونے سے قاصر ہیں، اور تعریف کرنے والوں کی انتہائی تعریف تیری اس بلندی کے پس ترین درجے تک بھی نہیں پہنچ سکتی جسے تو نے اپنے لیے مخصوص کیا ہے۔ صفتوں کے کارواں تیرے بارے میں سرگردہ ہیں، اور توصیفی الفاظ تیرے لائق حال مد تک پہنچنے سے عاجز ہیں، اور نازک تصورات تیرے مقام کبریائی میں ششتر و حیران ہیں۔ تو وہ خدائے ازلی ہے جو ازل ہی سے ایسا ہے اور ہمیشہ بغیر زوال کے ایسا ہی رہے گا۔ میں تیرا وہ بندہ ہوں جس کا عمل کمزور اور سرمایہ امید زیادہ ہے، میرے ہاتھ سے تعلق اور وابستگی کے رشتے جاتے رہے ہیں، مگر وہ رشتہ جسے تیری رحمت نے جوڑ دیا ہے۔
اللہم صل علی محمد وآل محمد۔
ناظرین اکرام، پروگرام مشعل راہ میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے، اور آپ کا کے بہت شکر گزار ہیں کہ پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ہمارا ساتھ دیجئے، اپنی گفتگو کو اپنے مہمان جناب اختر عباس جون صاحب قبلہ کے ساتھ شروع کر رہے ہیں۔ حضور، ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ ادا کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اگر اجازت دیں تو ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ حضور، اس سے پہلے جو ہماری گفتگو چل رہی تھی وہ صفات کے حوالے سے تھی، اور اب جو انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی تو وہ امام کا جو اعتراف ہے، یعنی اپنی عبودیت کا اعتراف ہے در حقیقت، کہ تو کیا ہے اور پھر میں تیرے محضر میں کیا ہوں، تو وہاں سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے پہلے پچھلے ہفتے کے پروگرام میں عرض کیا گیا اور یہاں پر یہ امام کے جو جملے ہیں بہت ہی عظیم جملے ہیں واقعی بندگی کے اظہار کے لیے،
بے شک
کہ انسان کی زندگی میں جو بافضیلت ترین اہم ترین نقطہ ہو سکتا ہے اس کی بندگی کو ہو سکتا ہے، یعنی بندگی انسان کو انسان بناتی ہے اور بندگی ہی سے انسان کا مقام بلند ہوتا ہے. یہ جو کلمات ہیں وہ اظہار بندگی کے بہترین کلمات ہیں جو امام فرما رہے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ وان العبد الضعیف عملا الجسیم عملا، میں عمل کے اعتبار سے اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو خود کو کمزور دیکھ پا رہا ہوں، خود کو ناتواں پا رہا ہوں عمل کے اعتبار سے، لیکن جب آرزوؤں کے اعتبار سے دیکھتا ہوں تو آرزوئیں زیادہ ہوتی ہیں. یعنی انسان کی حالت امام یہ بتا رہے ہیں کہ انسان عمل کے اعتبار سے کوتاہیاں کرتا ہے، کمزور ہوتا ہے، لیکن آرزوئیں بڑی بڑی رکھتا ہے.
بالکل، جب انسان یعنی معاف کیجیے گا وہ ہوتا ہے نا، یعنی اگر اپنے آپ کو دیکھے میں نے اس کی کتنی اطاعت کی تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب یہ دیکھتا ہے نا کہ اس نے مجھے کیا نہیں دیا کیا نہیں دیا کیا نہیں دیا،
اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کی آرزو بھی بڑھتی رہتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی. اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ تمام اسباب جو ہے میرے ٹوٹے ہوئے ہیں، تمام راستے جو ہے میرے بند ہیں، صرف تیری رحمت کا دروازہ میرے لیے کھلا ہے. وہ اس کی امید ہمیں لگی ہوئی ہے اور تیرے عفو کا تیری عفو اور بخشش کا سہارا ہے، ورنہ میں اپنے اعمال کو جب دیکھتا ہوں تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں کس کے سہارے تیری بارگاہ میں آؤں، لیکن تیری عفو ہے جو مجھے امیدوار کرتی ہے. اور اے میرے پروردگار، جب ایسی حالت میں کہ جب تیرے لیے معاف کرنا، اگرچہ میری معصیت بہت زیادہ ہے، گناہ بہت زیادہ ہے، لیکن تیرے لیے معاف کرنا یہ مشکل نہیں ہے، تنگی کوئی ایجاد نہیں کرتا، لہذا پروردگار تو اس سے میں معافی طلب کرتا ہوں. یہ اعتراف کا ایک حصہ تھا کہ اعتراف دعا میں مسلسل جو ہے وہ جاری ہے. اور یہ عرض کیا گیا اس کے پچھلے پروگرام میں کہ یہ بہت ہی اہم ہے انسان کے لیے کہ اس حالت میں اپنے آپ کو بار بار دیکھے، یہ حالت بار بار محسوس کرے. اس کے مقابل میں بالکل بھائی استکبار کی حالت ہے، تکبر کی حالت ہے، غرور کی حالت ہے، فخر ہے، حتیٰ نماز پڑھ کے.
گزشتہ ہفتے جو آپ نے ایک بہت اہم جملہ کہا تھا نا کہ خداوند عالم کو یہ پسند نہیں ہے کہ انسان بہت بڑی بڑی عبادتیں کر کے اور طولانی عبادتیں کر کے بعد میں تکبر کرے، میں نے اتنی عبادت کی ہے.
تکبر تو ایسے ہر حالت میں پسند نہیں ہے
جی،
لیکن اگر انسان عبادتیں کر کے غرور میں مبتلا ہو جائے
تو شیطان والا حال ہوگا نا.
جی ہاں،
اس نے اپنی عبادتوں ہی پر تو غرور کیا تھا،
جی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا.
جی بالکل.
اور پھر جب یہ حالت پیدا ہوتی ہے انسان اعتراف کرتا ہے. اس کے بعد امام نے جو ہے وہ نقطہ کی طرف اشارہ کیا، بہت ہی اہم نقطہ، کہ پروردگار کا علم جو ہے وہ تمام پوشیدہ اعمال پر، جس کو انسان خود بھی بھول جاتا ہے ممکن ہے، دوسرے کوئی نہیں دیکھ پاتے ہیں، قریب ترین فرد انسان کا نہیں دیکھ پاتا، لیکن اللہ کے علم سے کوئی چیز خارج
نہیں
ہے. اللہم قد اشرف علی خفایا الاعمال علمک، اے میرے اللہ تیرا علم تمام پوشیدہ اعمال پر غالب ہے اور دیکھ رہا ہے سب کچھ، احاطہ کیے ہوئے ہے اور ہر پوشیدہ چیز تیری نگاہوں میں موجود ہے، کوئی چیز جو ہے تجھ سے غائب نہیں ہے، تو کوئی چیز تجھ سے چھپی ہوئی
نہیں.
یہ ایک حالت ہے کہ جو انسان اللہ کی جب معرفت میں یہ نقطہ ہے میں کہ پروردگار سب کچھ دیکھ رہا ہے، یہ بار بار انسان کو دکھایا گیا ہے قرآن کی آیتوں کے ذریعے، علم یعلم ان اللہ یرا، کیا انسان جانتا نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے.
اچھا حضور، یہ ایک بہت اہم چیز ہے
جی.
یعنی اگر احساس یہ ہو جائے کسی کو کہ کوئی بزرگ ہمیں دیکھ رہا ہے تو اس کی چال بدل جاتی ہے،
یعنی پوری زندگی کا انداز. جی ہاں
بالکل. یعنی ایک بچے کو اگر یہ احساس ہو کہ ہمارے گھر میں ایک بزرگ مجھے دیکھ رہا ہے،
بالکل،
تو جو وہ کرنا چاہ رہا ہے اگر غلطی کر رہا ہے تو ظاہر ہے اس سے باز آئے گا.
بالکل.
یعنی ہمیں واقعی اگر صرف اس بات پہ یقین ہو جائے، جیسے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی یہ فرمایا تھا کہ یہ جو کائنات ہے یہ محضر الہی ہے،
بہت خوبصورت جملہ ہے، محضر خدا میں گناہ نہ کرو. چونکہ اگر انسان یہی، جیسے انسان کو اس بات کا احساس ہو جائے گا وہی سے گناہ بھی رک جائے گا.
جی بالکل.
یہ گناہ ہوتا اس لیے ہے کہ انسان اس وقت دیکھ، جیسے کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہا ہے، جب انسان یہ احساس کرتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے تو انسان سے، چونکہ تربیت شدہ لوگ نہیں ہیں، یہ ہم لوگوں کی حالت ہے جو تربیت شدہ لوگ نہیں ہے، تو یہ احساس جہاں رہتا ہے
تو حالت ہی بہت بری ہے. یہ تو معصومین کی بات ہے واقعی جو محضر خدا ہے، ورنہ آج یہ دیکھیے کہ ایک جملہ تو یہ ہے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا کہ عالم محضر خدا ہے اور دوسری طرف ہم جب بازار میں جاتے ہیں تو دکان پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے کیمرہ لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس کیمرہ جو ہوتا ہے کیمرہ لگا ہوا ہے اس کا اثر ہمارے اوپر زیادہ پڑتا ہے اس سے زیادہ کہ عالم محضر خدا ہے.
مثال کے طور پر بہت اچھی بات یہ ہے کہ ہاں انسان جو متوجہ ہوتا ہے تو وہاں پہ اچھا کوئی ایسا ایسی جو گناہ بھی نہیں ہے,
جی جی,
کوئی ایسی نازیبہ حرکت کرتے ہوئے انسان پرہیز کرتا ہے کہ نہیں کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے یا کیمرہ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو یہ نقطہ بہت ہی اہم ہے انسان کی زندگی میں کہ انسان اس بات کا احساس کرے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا وہی دعا عرفہ جو بہت ہی عظیم دعا ہے کہ جو صرف روزے عرفہ کے لیے نہیں, انسان اس کو بار بار پڑھے, اور پوری دعا ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتا تو تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھے, کوئی ضرور نہیں کہ پوری دعا ایک ساتھ پڑھے لیکن سمجھ کے پڑھے. وہاں چند ایک ہی دو صفحے کے بعد امام کا یہ جملہ چند صفحے کے بعد دو ہی تین صفحے کے بعد اللہم اجعلنی اخشاکانی اراک, یعنی دوسری طرف سے پروردگارہ, یعنی ایک طرف اللہ دیکھ رہا ہے دوسری طرف پروردگارہ تو بھی مجھے اس طرح بنا دے کہ میں اس طرح تیری عظمت سے ڈرتا رہوں جیسے تجھے دیکھ رہا ہوں,
تجھے دیکھ رہا ہوں,
یعنی تو مجھے تو دیکھ رہا ہے میں بھی تجھے.
یہ تو بالکل آخری منزل ہے.
ہاں یہ انسان کی حالت ہوتی ہے تو یہ زندگی کا لطف اور زندگی کا مزہ جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد امام نے اس پہلو کی طرف اشارہ فرمایا اور بہت ہی اہم چیز کی, بہرحال انسان کو جس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے, ایک بہت ہی بڑا بہت ہی قوی بہت ہی مضبوط دشمن ہے جو ہمیشہ ہماری گھات میں ہے,
جی بالکل
چھپا ہوا بھی نہیں ہے,
بالکل
اس نے علل اعلان یہ کام پہلے دن آدم کے سامنے پہلے انسان کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے آ کر یہ کہا ہے کہ میں چھوڑوں گا نہیں,
جی
میں گھات میں بیٹھوں گا,
بالکل میں تمہارے بالکل کمین میں ہوں,
کمین میں جو ہے بیٹھا ہوا ہوں.
جی
یہ شیطان کی یہ اس کی طرف انسان کم متوجہ ہوتا ہے کہ دشمن کو کیسے پہچانے, دشمن کے حربوں کو کیسے پہچانے,
بالکل
دشمن سے اپنے آپ کو کس طرح بچائے. معمولی دشمنوں سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرتے ہیں کہ کہیں تھوڑا سا نقصان نہ پہنچا دے کوئی آ کر, لیکن جو اگر پوری ہمارے وجود کو نقصان پہنچا کے چلا جاتا ہے, پوری ہمارے
دنیا اور آخرت دونوں ہماری برباد کر دیتا ہے, دنیا بھی آخرت
تباہ کر دیتا ہے, اس کے بارے میں انسان فکر مند نہیں ہوتا ہے. امام فرماتے ہیں
دنیا کے لیے کہتے ہیں کہ اپنے دشمن کو کبھی کمزور مت سمجھو, لیکن جو حقیقی دشمن ہے عدو مبین جس کو کہا گیا ہے
قرآن نے کہا, جی ہاں
اس کے لیے سوچتے ہیں کہ وہ کچھ ہے ہی نہیں, ہم سب کچھ ہیں.
تو یہ ایک پیراگراف اس کا چند لائن جو امام اس کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ پروردگارہ یہ دشمن غالب ہو جاتا ہے,
بے شک
معمولی نہیں ہے, مختلف حربوں سے آتا ہے, مختلف راہوں سے آتا ہے, اور ایسا دشمن کہ جس نے تجھ سے مدد مانگی ہے, جس نے تجھ سے مدت مانگی ہے اور تو نے دی ہے, تو نے خود دی ہے, جس نے تجھ سے اپنے آپ کے لیے یوم دین تک کی فرصت مانگی ہے تو نے مہلت بھی اس کو دی ہے, وہ آ کر جو ہے ہماری زندگی میں داخل ہو جاتا ہے اور آ کر غلبہ پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے. خب ایسے وقت میں ہم اپنے گناہوں سے فرار کرتے ہیں, چھوٹے گناہوں سے بڑے گناہوں سے فرار کر کے تیری بارگاہ میں آنا چاہتے ہیں, لیکن وہ رکاوٹ بن جاتا ہے,
جی
دشمن ہے شیطان, رکاوٹ بنتا ہے, دھوکہ دیتا ہے. سب سے زیادہ تاثیر کرنے والا اس کا حربہ جو ہے دھوکہ دینا,
جی
اور انسان کے لیے سب سے زیادہ خطرناک یہ دھوکہ کھانا,
دھوکہ کھانا بالکل,
اور دھوکہ کھا کر سب سے بڑا جو اثر ہوتا ہے قرآن کہتا ہے ماں غر رکھا بے رب کل کریم,
جی
کس نے تجھے دھوکہ دے کر تیرے کریم پروردگار سے تجھے دور کر دیا ہے.
بالکل
دور جو ہے جس سے کوئی آشنائی نہ ہو اس سے دور ہو جائے انسان, جس کو پہچانتا نہ ہو اس سے دور ہو جائے, لیکن جس کا کرم انسان ہر لمحے دیکھ رہا ہو اور اس سے اس طرح دور ہو جائے کہ اس کی طرف رخ بھی نہ کرنا چاہے,
جی
تو یہاں پر قرآن اگر بڑے پیارے انداز سے پوچھتا ہے ماں غر رکھا بربک الکریم.
اور حضور دھوکے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دنیاوی معاملات میں ہے, لیکن ہم سب میں اسی کو سمجھے ہوئے ہیں, دنیاوی معاملات میں کہتے ہیں نا کہ دھوکا کھانا برا نہیں ہے, دھوکہ دینا برا ہے دنیاوی امور میں, مادی امور میں
یہ کہہ سکتے ہیں, لیکن دینی مسئلے میں اور اپنے نفس کے مسئلے میں روح کے مسئلے میں دونوں طرف سے
دینا بھی اور کھانا بھی, دونوں
دھوکہ کھانا خود انسان کے لیے, دینے والا تو ہے
بالکل,
دینے والا تو کہہ کے آیا کہ میں آؤں گا مجھے دھوکہ دینا ہی ہے, میرا کام ہی دھوکہ دینا, لہٰذا اس کو ہم کچھ نہیں کہنے جا رہے, بعد میں وہ آگے کہے کہ مجھ سے کوئی مطلب بھی نہیں ہے, کہ یہاں بعد میں دعا میں یہ بھی آئے گا کہ شیطان آگے کہے کہ مجھ سے کوئی مطلب نہیں، میں نے تو صرف تم سے کہا تھا، تم نے میری بات مانی کیوں؟
بالکل،
اصل تم نے بات کیوں میری سنی؟
جی،
قرآن میں بھی سورہ ابراہیم میں آگے اس نقطے کو بیان، قرآن شیطان آگے کہتا ہے انسان سے کہ میں مالی ما کان علی علیکم من سلطان، میں تم پر مسلط تو نہیں تھا، میں نے تم کو مجبور تو نہیں کیا تھا، میں نے زبردستی تو نہیں کرایا تھا، میں نے تمہارے سامنے ایک آپشن رکھا تھا، تم نے میری بات کیوں مانی؟ اللہ نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، ہم نے وعدہ کیا، تم نے میرے وعدے پر عمل کیا، اللہ کے وعدے پر عمل، یہ شیطان کہہ رہا ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 میں کہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا، وہ وعد تو کا فاخلف، تو میں نے بھی وعدہ کیا، تم نے میرے وعدے پر بھروسہ کر لیا، اللہ کے وعدے پر بھروسہ نہیں کیا، ٹھیک ہے، یہ پھر مجھے کیوں پکڑ رہے ہو، مجھے کیوں دیکھ رہے ہو اس طریقے سے؟ پھر یہاں پر امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہی جملہ کی، پھر جب ایسا ہوتا ہے، ایسی حالت ہوتی ہے شیطان، تو پھر کیا کرتا ہے؟ وہ مجھ سے برات کرنے لگتا ہے، اصل قرآن میں یہ جملہ موجود ہے کہ انی بری مما تشرکون، وہ تول البراءۃ منی، آ کر مجھ سے برات کرتا ہے، منہ رخ موڑ کے چلا جاتا ہے، فاسحرنی لغضبک فریدا، پھر مجھے تیرے غضب کے لیے شیطان تنہا چھوڑ کے چلا جاتا ہے، دھوکہ دیتا رہا، اپنے جال میں پھنساتا رہا، دشمنی کرتا رہا، لیکن جب آخری وقت آتا تو شیطان ہمیں تنہا چھوڑ کے چلا جاتا ہے، وہ اخرجنی الی فناء نقمتک تریدا، اور تیرے عذاب میں فنا ہونے کے لیے بالکل تنہا چھوڑ دیتا ہے، پھر ایسے وقت میں کہ جہاں نہ کوئی شفیع ہوتا ہے، نہ کوئی محافظ ہوتا ہے، یعنی پھر حالت انسان کی آخری حالت ہے کہ انسان زندگی بھر دھوکہ کھاتے کھاتے ایسی حالت میں پہنچ جائے کہ شیطان بھی اس کا ساتھ چھوڑ دے، شیطان اسے اپنی طرف بار بار بلا رہا تھا اور آتا رہا یہ، اور آخر میں شیطان بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، اور پھر وہاں پر نہ کوئی شفیع ہوتا ہے، نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہوتا ہے، نہ کوئی محافظ ہوتا ہے مدد کرنے والا، نہ کوئی قلعہ ہوتا ہے، ولا حصن یحجبنی، کوئی ایسا قلعہ نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پہ میں پناہ لوں، ولا ملازن الجو الیہ من کا، نہ کوئی ایسی پناہ گاہ ہے کہ جس میں جا کے پناہ لوں، یہ وہ مقام آتا ہے کہ امام فرماتا ہذا مقام العائز بکا، یہ اللہ تیری بارگاہ میں پناہ لینے
پناہ،
میں تو کمزور ہوں، میں
اگر اس کی مدد نہ ہو تو نہیں بچا جا سکتا،
حسن ومحل المعترف بک، یہ ہے اعتراف کرنے کی جگہ،
بے شک
کہ واقعاً میں کمزور تھا، واقعاً میرے اندر کمزوری تھی، اور جب یہی نقطہ، چونکہ جیسے ہی انسان میں یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ میں نے کوتاہیاں کی ہیں اور اعتراف کر لیتا ہے، تو پھر طاقت پروردگار کی طرف سے انسان کو نصیب ہوتی ہے، اور پھر یہاں پر پھر دعا کرتے ہیں امام کی، پروردگارا ٹھیک ہے میں کمزور ہوں، میں اعتراف کرتا ہوں، لیکن تیرے فضل میں تو کوئی تنگی نہیں ہے،
یہ بہت اہم چیز ہے جو انسان کو امیدوار بھی کرتی ہے،
یہ دعا کا ادب جو ہے واقعی اتنا خوبصورت ادب جو ہے دعا کا، ہمیں کہاں اور ملے گا کہ،
اور اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم دعا اگرچہ ٹھیک ہے اپنے الفاظ میں بھی کریں، خدا تو سنتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جو اس کے شایان شان جملات
انداز جو ہے
معصومین کے کلمات،
انداز آ کر آئمہ معصومین سے نہیں، پھر ٹھیک ہے اپنے الفاظ میں کریں، مشکل نہیں ہے، اس میں بھی انسان کر سکتا ہے، لیکن یہ انداز ملے گا کہاں پر؟ دعا کرنے کا سلیقہ اور ادب کہاں سے ملے گا؟ ان دعاؤں سے ملے گا، پروردگار ٹھیک ہے پھر میں اعتراف کرتا ہوں، لیکن اعتراف کرنے کے بعد تیرے فضل سے نا امید نہیں ہوں، چونکہ تیرے فضل میں کوئی کمی نہیں ہے، اور تیرے عف میں کوئی پابندی نہیں ہے، کہیں پہ کوئی کمی نہیں تیرے عف میں کہ تو آ کر، اور پھر دعا کرتے ہیں ولا اکن اخیب عبادک التائبین، میں ان لوگوں میں سے نہ ہوں کہ جو توبہ کرنے کے بعد بھی ناکام ہو جاؤں،
بالکل۔ اچھا حضور اگر اجازت دیں میں یہاں پہ ایک سوال کر لوں آپ سے،
جی
یہ جو جملہ بھی آپ نے فرمایا دعا کا جو تھا کہ لا شفیع یشفولی، مثلا کوئی شفیع نہیں ہے،
جی
تو یہ اس سے کچھ وہ نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت جو ہے ہماری شفاعت کریں گے خود؟
شفاعت دیکھیں، شفاعت اہل بیت علیہ السلام کو، انبیاء کو، اور بہت سارے لوگوں کو اور بھی شفاعت کا حق حاصل ہے،
جی
لیکن شفاعت دینے والے لوگ ہیں، لیکن شفاعت کا اہل بھی تو انسان ہونا چاہیے،
ہاں جی جی بالکل،
یعنی ادھر اہلیت ایسا تو نہیں کہ ہر انسان کو آ کر شفاعت کر دیا جائے گا،
صحیح،
شفاعت کے لیے کچھ شرطیں ہیں، کچھ کنڈیشنز ہیں، وہ شفاعت، اول تو شفاعت کے اصلی معنی یہ ہے کہ جیسے ابھی پڑھا نماز شف، نماز وتر، نماز وتر یعنی ایک، وتر کہتے ہیں ایک کو،
جی
شف کہتے ہیں دو کو، یعنی جب ایک سے دو ہو جانا،
صحیح،
یعنی آخرت میں اصلی شفاعت کیا ہوگی کہ ہم تنہا ہوں گے، ہمارے ساتھ کون ہو جائے؟
بالکل
اہل بیت کا ساتھ ہو جائے،
بے شک
علماء کا ساتھ ہو جائے، بزرگوں کا ساتھ ہو جائے، یہ تنہائی سے ہمیں نجات مل جائے، یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا کہ جب اس دنیا میں شفاعت ہم دو رہے ہوں، ہم تنہا نہیں بھاگتے رہے ہوں،
یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ رہے ہوں،
حسن تھے اس دنیا، یہ دنیا میں ہم تنہا بھاگتے رہے ہوں، شیطان کے پاس بھاگتے رہے ہوں، ہمارا سارا رخ شیطان کی طرف ہو،
ہمارے الگ الگ رہے ہیں،
اور آخرت میں ہمارا رخ شیطان کی طرف سے، پھر ہم جائیں گے نہیں، اب شیطان نے دھوکہ دیا ہے، ہم فرماتے ہیں کہ اب چھوڑ دیا ہے،
اب کوئی
فاسحر نہیں لگا تھا، ابھی چھوڑ دیا ہے، تب کہ ہاں اب شیطان چھوڑ دیا، اب چلو اہل بیت طرف، نہیں، اس کا قانون ہے یہ کہ شفا کے اصلی معنی ہے ایک کا دو ہو جانا
جی بالکل
ہے نا. پھر اس کے نتیجے میں ہاں اس دو ہونے کے نتیجے میں خوب اس کا نتیجہ ہوگا پھر جو ہے بخشش بھی ہوگی پھر معافی بھی ہوگی کوتاہیاں بھی معاف ہوں گی. لیکن اس کے لیے شرائط ہیں کہ کس حد تک انسان میں شفاعت کی شرائط پائے جاتے ہوں. یعنی ممکن ہے کہ ادھر شفاعت کرنے والے میں بھرپور صلاحیت ہو لیکن ادھر شفاعت کے لینے والے میں صلاحیت ہو. ادھر استاد میں بھرپور صلاحیت ہے مثلا علم دینے کی لیکن ادھر اسٹوڈنٹ میں پڑھنے علم لینے ہی کی صلاحیت نہیں.
صحیح.
تو کہاں سے اس کو علم ملے گا؟ اسی طرح شفاعت کی بھی صلاحیت اور کنڈیشنس ہیں جی. پھر یہاں پہ امام فرماتے ہیں کہ ہاں ان میں سے نہ ہو کہ جو توبہ کرنے کے بعد بھی ناکام ہو جائیں, وہ لوگ جو امید رکھنے کے بعد بھی نا امیدوار ہو جائیں پروردگارا. یہ بہت ہی بری حالت انسان کے لیے کہ امید رکھتے ہوئے بھی آخر میں نا امید ہو جائے
جی.
یعنی ایسی حالت اپنے اندر
اس پیدا کو شاید یعنی کفر سے تعبیر کیا گیا ہے.
اصل نا امید ہونے کو اپنی طرف سے نا امید ہونے کو کفر, یعنی اللہ کے کرم سے کبھی بھی انسان مایوس نہیں ہو سکتا
کسی بھی عالم میں
کہ یہ مایوسی کفر ہے. اللہ کے رحمت سے مایوسی کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو
جی.
سب سے بڑا گناہ شرک ہے یا جو سب سے بڑا گناہ, لیکن جب تک انسان زندہ ہے اور توبہ کر سکتا ہے اس شرک سے بھی توبہ کر کے اپنے سارے گناہ کو پاک کر سکتا ہے, سارے گناہ کو معاف کر سکتا ہے
جی.
آخرت کے بعد ہاں مر جانے کے بعد اگر شرک کی حالت میں انسان مرا ہے اور اس کی موت ہوئی تو شرک کی کوئی معافی نہیں ہے
جی.
لیکن شرک جیسے گناہ یعنی انسان کی ایک عمر گزری ہو شرک کی حالت میں لیکن اللہ کی طرف بارگاہ میں آئے اور آ کر اس کی توبہ کرے اللہ معاف کر دیتا ہے. اس طرح معاف کرتا ہے جیسے روایتوں میں یہاں تک ہے گناہوں کو اللہ اس طرح سے معاف کر دیتا ہے کہ کوئی بھی اثر باقی نہیں رہ جاتا,
یعنی جیسے آج ہی پیدا ہوا ہے.
ہاں جیسے بالکل آج ایک مثال دی اس کے پہلے پروگرام میں, سمجھے ایک بچہ آ کر کچھ لکھتا ہے غلطی کرتا ہے ڈرائنگ بناتا ہے اور کل پینسل جو ہے ہوتی ہے وہ ربڑ سے آگے پاک کر دیتا ہے ریزر سے آگے پاک کر دیتا ہے لیکن اس کا کچھ اثر اس پر باقی رہ جاتا ہے. انسان کے وجود سے اللہ گناہ کا اثر اس طریقے سے پاک کر دیتا ہے کہ اصل کوئی اثر بھی اس کا باقی نہ رہے. حتی روایت میں کہ جس زمین پر انسان نے, چونکہ زمین پہ اثر پڑ جاتا ہے, جس زمین پر انسان نے گناہ کیا اس زمین سے بھی اثر کو ظاہر کر دیتا ہے. فرشتے کے نام اعمال سے اثر کو ظاہر کر دیتا ہے, اپنے وجود سے اثر کو ظاہر کر دیتا ہے, اپنی روح سے انسان کے اثر کو ظاہر کر دیتا ہے.
حضور بہت شکریہ, اگر اجازت دیں تو ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں.
ضرور ان شاء اللہ.
ناظرین کرام بہت شکریہ آپ کا بھی, اور آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ جناب اختر عباس جون صاحب قبلہ کتنے اہم مطالب ہم سب کی نظر کر رہے ہیں اور ہم یہاں پر قبلہ سے استفادہ کر رہے ہیں. اسی طرح ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد.
یا مقری الخیرات, یا مقری الخیرات, یا مقری الخیرات, يا مقضي الخيرات, يا مقضي الخيرات, يا مقضي الخيرات, يا مقضي الخيرات, يا مقضي الخيرات.
نظر کرام پروگرام مشعل راہ میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے, ہمارا ساتھ دیجیے, اپنی گفتگو آگے بڑھائیں گے. لیکن اس سے پہلے ہم آپ کا شکریہ ایک مرتبہ پھر ادا کریں گے کہ پروگرام کو آپ اتنی دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ خصوصی طور پر شکریہ ادا کریں گے اپنے ان ناظرین کا کہ جنہوں نے ہمیں یہ ایس ایم ایس بھیجے ہیں اور یہ میسیج ہم تک پہنچائے ہیں, ان کا بہت بہت شکریہ. ایک یعنی سوال کرتے ہیں وہ, اگرچہ اس سوال کا جو ہے وہ ہمارے مہمان سے ہی تعلق ہے, تو آپ ہمارا ساتھ دیجئے, مہمان کے ساتھ ملاقات بھی کریں گے, اس کے بعد ان کا سوال بھی ہم اپنے مہمان سے پوچھتے ہیں. حضور ایک سوال کیا گیا ہے, اگر آپ اجازت دیں تو میں سوال پڑھتا ہوں. سوال یہ کیا گیا ہے کہ آپ نے گزشتہ پروگرام میں بتایا گیا تھا کہ امام جو ہے وہ اعتراف کر رہے ہیں اپنے گناہوں کا کہ مثلا میں نے یہ خطا کی ہے, میں نے یہ خطا کی ہے, اور پھر ہم تو یہ مانتے ہیں کہ ہمارے امام جو ہے معصوم ہیں
جی,
تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو معصوم ہے وہ اس طریقے سے گناہ جو ہے وہ مثلا ان سے سرزد ہوئے ہوں اور پھر وہ اس طریقے سے اعتراف کر رہے ہیں؟
جی یہ سوال پیدا ہوتا ہے ہمارے مومنین کے دلوں میں, بار بار یہ سوال کیا جاتا ہے, اور اس سوال کا جواب ہم پہلے بھی اس پروگرام میں یہاں پر دے چکے ہیں, اور اس کے مفصل گفتگو ہے. میں خالی یہاں پر ایک مختصر اشارہ کرتا ہوں, چونکہ پہلے گفتگو آ چکی ہے
جی,
کہ جیسے ہی ہمارے پاس لفظ آتا ہے ذم کا, گناہ کا
جی,
تو فوراً ہمارے ذہن میں وہ گناہ آنے لگتے ہیں جو ہم کیا کرتے ہیں
جی. تو پھر گناہ کا مطلب کیا, کوئی اور بھی ہمارے لیے کرتا ہے؟
حسن نہیں, گناہ اصل گناہ یعنی ہر انسان کا گناہ الگ الگ ہوتا ہے. مثلا ایک عام انسان کا گناہ
جی
وہ کچھ اور ہوتا ہے, ایک عالم کا گناہ.
میں یہ سمجھا, میں نے اس لیے سوال کیا جیسے نیکی دوسرے کے لیے کی جا سکتی ہے.
نہیں یہ ہم مراد نہیں ہے
جی,
وہ ایک الگ بحث ہے کہ جی انسان کے اعمال کے اثرات دوسروں پر پڑتے ہیں، مثلا اگر ایک اچھی تربیت نہیں کی باپ نے تو بیٹے کے عمل کے اثر اس کے اوپر پڑ سکتے ہیں، وہ جی الگ مسئلہ ہے
صحیح.
لیکن یہاں پہ ہماری جو گفتگو ہے کہ ہر انسان کا گناہ الگ الگ ہوتا ہے
جی،
مثلا ہمارا گناہ کچھ اور ہے، لیکن ایک ہم بڑے عالم کے سامنے جائیں اور وہ آ کر رو رہا ہے گریا کر رہا ہے تو اس کا گناہ کچھ اور ہے. اس کا گناہ یہ نہیں کہ اس نے ہماری طرح جا کر مثلا جو ہے کوئی ایسا کام کیا جو بہت زیادہ نامناسب کام تھا
جی،
بلکہ وہ اس کو گناہ سمجھتا ہے کہ میں کیوں ان زندگی کے لمحات میں زیادہ علم نہیں حاصل کر رہا ہوں، زیادہ علم لوگوں تک نہیں پہنچا رہا ہوں، کیوں علم کے پہنچانے میں کوتاہی. یعنی اس طرح تصور، مثلا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو جا کر دیکھیں
جی،
وہ ان کے خود فرزند کا بیان ہے کہ جب وہ شروع میں نماز شب پڑھا کرتے، چونکہ نماز شب کی دعا ہے، نماز شب جب پڑھا کرتے تھے تو عام طور سے رومال رکھتے تھے، رومال سے جو ہے کام چل جاتا تھا، یعنی گریا جو کرتے تھے تو رومال سے آنکھوں کو پوچھ لیتے تھے. لیکن آخری سالوں میں جب آپ نماز شب پڑھا کرتے تھے، یعنی ان کی زندگی میں کہاں سے، چونکہ ہمارے بہت سارے علماء ہیں معصوم، جو ہمیں کہا معصوم جو کہا جاتا ہے ائمہ کو، وہ فقط گناہ سے معصوم نہیں، حتیٰ وہ خطا سے بھی معصوم. گناہ اور خطا میں بہت فرق ہے
جی.
خطا یعنی یہ کہ ایک کام یہ نہیں کرنا چاہیے لیکن ہم کر رہے ہیں، یہ بھی خطا ہے. یہ جو کہ گناہ یہ
بالکل بہت صحیح
نہیں ہے. معصوم جو ہے ان کا مقام اور زیادہ، یعنی معصوم گناہوں سے بھی بہت زیادہ بلند ان کا مقام
جی بالکل.
ہمارے بہت سارے علماء جو گناہ نہیں کیا، انہوں نے بچپن میں ان کا والدین کے ساتھ گناہ کا کوئی تصور نہیں تھا،
بالکل.
پھر جب بھی شعور کی منزل میں آئے انہوں نے خود گناہ نہیں کیا. اور
کہا جاتا ہے نا کہ یعنی حرام چیز تو دور کی بات ہے، انہوں نے کبھی مکروہ تک
نہیں انجام
مباح تک بھی
نہیں انجام دیتا، چونکہ ایسی پاکیزہ نہیں گزرا. لیکن اس کے بعد اتنا گریا کیوں ہے؟ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ملتا ہے کہ اتنا گریا کرتے تھے کہ آخر میں ان کے فرزند مرتے، آخر میں رومال سے کام نہیں چلتا تھا نماز شب میں، بلکہ نماز شب میں ان کے یہاں ان کے لیے تولیہ رکھا جاتا تھا، یعنی ٹاویل ہوتا تھا ایک چھوٹا، جتنا اس قدر امام جو ہے بے اختیار جو گریا کرتے تھے. خوب کس بات کے لیے
جی؟ بالکل حضور، یہ شاید اسی
تو وہی ہوا کہ یعنی جیسا میں نے اشارہ کیا ابھی کہ کی انسان جو ہے یہ کہ جو حق ادا کرنا چاہیے پروردگار کا، چونکہ اس دنیا میں آئے ہیں بہت سارے کام ہمیں ایسے انجام دینے پڑھ رہے ہیں، جسم کے تقاضے کو پورا کرنا ہے، زندگی کے تقاضے کو پورا کرنا. یہ کہ انسان کی توجہ جو ہے اللہ سے ایک لمحے کے لیے بالکل نہیں ہٹتی، مطلب امام معصوم کی توجہ بالکل نہیں ہٹتی جی. لیکن یہ کہ مثلا بیوی ہے تو بیوی کا حق ادا ہو رہا ہے، بچہ ہے تو بچے کا حق ادا ہو رہا ہے،
یعنی ادھر سے تھوڑی سی غفلت ہو جاتی ہے.
ہاں وہ غفلت بھی کہنا ہمارے لیے مشکل ہے، لیکن وہی یہ رخ جو ہے کسی اور طرف
کبھی. میں اپنے ناظر کے لیے چھوٹی سی مثال دوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا ہم اگر ایک بزرگ شخصیت کے سامنے جائیں، مثلا انشاءاللہ خدا نصیب کرے،
ایک پہلو یہ بھی جی
مقام معظم رہبری حفظ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ہمیں یعنی ان کی قدم بوسی کا اور دست بوسی کا شرف ملے اور ہم پہنچیں، تو یعنی احتیاط رہتی ہے، اور اس کے باوجود جب گفتگو شروع کرتے ہیں مثلا کہیں گے معاف کیجیے گا معاف کیجیے گا، جبکہ کوئی غلطی نہیں ہوئی ہم سے.
جی ہاں تو یہ
چیز کی رعایت کرنے کے باوجود، لیکن پھر بھی
جی ہاں اللہ کی بارگاہ اتنی عظیم ہے، اس کا کرم اتنا زیادہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی کریں سب سے بڑی. مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ ایک عبادت کرنے والا، یہ اچھا جملہ ہے کہ عبادت کرنے والا عبادت کر کے فخر کرتا ہے، لیکن ایک عارف انسان اپنی عبادت کر کے پھر استغفار کرتا ہے. یعنی پروردگار میں نے کون سی عبادت کی، یہ عبادت تو تیرے لائق نہیں تھی، جو بھی کچھ بھی ہے تیرے لائق.
وہی نا حسنات الابرار سیئات المقربین.
جی احسن تم. تو یہ گناہ کا تصور، گناہ کے لفظ آگے فوراً ذہن ادھر نہ چلا جائے جو ہم گناہ.
بہت شکریہ، اجازت دیں ایک ہم مختصر سا وقفہ لیتے ہیں
انشاءاللہ. جی
ناظرین اکرام، بہت شکریہ آپ کا، ہماری گفتگو اسی طرح جاری ہے، لیکن ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد محمد محمد.
ناظرین اکرام، پروگرام مشعل راہ میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارا ساتھ دیجئے. جو یہ مختصر سا وقت ہمارے پاس بچا ہے اس میں بھی اپنے مہمان سے کچھ اہم معلومات حاصل کرتے ہیں. حضور آپ کے بہت شکر گزار ہیں. اب آپ سے مختصر سے وقت میں ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ایک گوشہ ہے اس دعا کا جس میں امام علیہ السلام اللہ اکبر اس طریقے سے اعتراف کر رہے ہیں، اگرچہ پوری دعا اعتراف کی ہے لیکن اس میں ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی جسارت ہو جاتی ہے ایک شخصیت کے بارے میں، مثلا تو نے مجھے یہ امر کیا تھا لیکن میں اس کو انجام نہیں دے پایا، تو یہ جو گوشہ ہے اس کے اوپر آپ کو.
یہی جملہ ہے کہ چونکہ عرض کیا کہ فرصت بھی نہیں ہے کہ وقت میں
جی
گنجائش نہیں پروگرام میں. اب یہ امام کی یہ دعا آگے بڑھتے بڑھتے امام یہاں پر آگے فرماتے ہیں، اللہم انک امرتنی فترکت ونہیتنی فرکبت، پروردگارا تو مجھ سے کچھ چاہتا ہے میں نہیں کرتا، تو مجھے کچھ حکم دیتا ہے تو مجھ سے منع کرتا ہے، جس چیز کو منع کرتا ہے وہ انجام پاتا ہے. ہمارے برے خیالات جو ہے آ کر ہمیں خطا کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں. ففرت تو پھر میں افراد و تفرید کرتا ہوں. پروردگارہ پھر اپنے اعمال, یہاں پہ ایک نقطہ ہے, میرے اعمال, اعمال کو دیکھو, میرا دن, میرا رات, میرا روزہ, میرا اعمال, میرے نماز, میرے واجب اعمال, میرے مستحب اعمال, یہ سب کچھ جب میں دیکھتا ہوں تو یہ ہمارے اعمال, اس کو میں ذریعہ قرار نہیں دے سکتا تیری بارگاہ میں,
بے شک.
بلکہ اگر ذریعہ ہے تو کیا ہے, وہی تیرا کرم ہے, تیری رحمت ہے, تیری رحمت سے امید,
یعنی ہمارا
ہے
سب کچھ ہونے کے باوجود بھی نہ ہونے کے برابر ہے, کچھ نہیں ہے.
ہاں, یعنی تیری, جب نہ اس لیے کہ
ہاں تیری عظمت کے
نگاہ, نگاہ اپنی طرف نہیں ہے نہ اپنے اعمال کی طرف ہے, چونکہ اگر ہم اپنے اعمال کی طرف دیکھیں, اپنی طرف دیکھیں تو ہمیں سب کچھ بہت کچھ لگتا ہے, ارے اتنا ہم دعا پڑھ چکے,
جی
اتنا ہم نمازیں پڑھ چکے, اتنی عبادتیں کر رہے, لیکن یہ اس لیے انسان احساس کرتا ہے چونکہ خود کو دیکھ رہا ہوتا ہے اپنے اعمال کو. لیکن جب اللہ کی عظمت کی طرف دیکھنا شروع کرتا ہے, اللہ کے کرم کی طرف دیکھنا چاہتا ہے, تو اگر ایک لمحے کے بھی انسان حق ادا کرنا چاہے پروردگار کے, ایک لمحے کا اس کے کرم کا اور اس کی رحمتوں کا, تو پوری زندگی بھر ادا نہیں کر سکتا. لہذا ان ساری چیزوں سے, یہ تو ایک فریضہ ہے, تو نے ادا, تو نے چاہا ہے اور انجام دے رہا ہے انسان, لیکن یہ ساری چیزیں سبب نہیں ہیں, بلکہ پروردگار تیری رحمت, تیرا کرم, اسی سے میں امیدوار ہوں. اور آخر کے اس پیراگراف کا جملہ جو ہے, انشاءاللہ اس کے بعد کے جو جملے بعد میں ناظرین کی خدمت میں عرض کیے جائیں گے کہ تیری بارگاہ میں حاضر ہوں, انت اولا من رجاء احق من خشیۃ وتقوی, یہ جملہ آگے بڑھتے بڑھتے امام جو ہے آخری جملہ فرماتے ہیں کہ پروردگارہ وعد علی بعائد رحمتک انک اکرم المسئولین,
بالکل
تو سب سے زیادہ کریم ہے جس سے سوال, ان سوال کرنے والوں میں
سب سے زیادہ
کسی سے سوال کیا لیکن جھڑ دیتا ہے, جب خاموشی سے چلا جاتا ہے, کچھ بولتا نہیں, لیکن وہ کریم پروردگار ہے, کریم پروردگار سامنے مانگنے والے کی عزت کا خیال رکھتا ہے, اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے.
بالکل بجا فرمایا حضور, بہت شکریہ آپ کا. اور یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے یہ ہے نا کہ ہم کیوں اس کی خطا کرتے ہیں, وہ امر کرتا ہے لیکن ہم انجام نہیں دیتے, تو شاید ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم شاید اس کی خطا کر کے اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں. تو وہ ایک جملہ ہے نا, خداوند عالم نے کہا تھا شاید جناب لقمان سے کہ لقمان میں بھی کچھ چاہتا ہوں اور تو بھی کچھ چاہتا ہے, لیکن ہوگا وہی جو میں چاہتا ہوں. اگر تو یعنی سر تسلیم خم کرے گا میری چاہت پر جو میں چاہتا ہوں, اگر اس کو تو انجام دے گا تو تیری خواہش کو میں پورا کروں گا, لیکن اگر تو نے میری خواہش کو چھوڑ دیا اور اپنی خواہش کے پیچھے لگ گیا تو میں کبھی تیری خواہش تک تجھے نہیں پہنچنے دوں گا, اور آخر میں ہوگا وہی جو میں چاہتا ہوں. حضور بہت شکریہ, ہمارا وقت یہیں پر اختتام کو پہنچتا ہے, ہم یہیں پر آپ سے خدا حافظی کریں گے. ناظرین آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں کہ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہے, اور بڑے اہم مطالب ہیں. انشاءاللہ یہ گفتگو ہماری جاری ہے, اس کے بعد ہم جو مراحل خلقت امام نے بیان کی ہیں اس کے اوپر گفتگو کریں گے اسی دعا کے ذیل میں, اور اس کے بعد جو طلب رزق کے حوالے سے امام سجاد علیہ السلام نے بیان کیا ہے اس پر ہماری گفتگو ہوگی. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے, آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں, ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ, فی امان اللہ.